وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة شروع ہو گئی. سورت کے نام پر ہم نے بات نہیں کی کہ سورتوں کے نام کیسے ہوتے ہیں. بہت کم سورتیں ہیں جن کے نام اس ان کے مضامین کی وجہ سے رکھے گئے کہ اس سورت کا یہ نام ہے اس لیے کہ اس میں یہ مضمون آیا ہے. ایسی سورہ اخلاص ہے مثلاً, اس کا نام اخلاص اس لیے کہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے. زیادہ تر سورتوں کے نام دو بنیاد پر, ایک تو پہلے لفظ پر, مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سورت جس کا پہلا لفظ یہ ہے, اور دوسرے سورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ سورت جس میں فلاں مشہور لفظ ہے. سورہ بقرہ جس میں ایک جگہ بقرہ لفظ آیا ہے, جس میں ایک جگہ نمل آیا ہے, جس میں ایک جگہ عنکبوت آیا ہے, تو اس سورت کا نام بھی مائدہ, مطلب وہ سورت جس میں ایک جگہ دسترخوان کا ذکر آیا ہے. مائدہ کا معنی دسترخوان. ہمارے یہاں تو ایک ہی دسترخوان, لیکن ان کے یہاں جیسی چیزیں ہیں ویسے اس کے نام. خیوان بھی اسی کو کہتے ہیں, مائدہ بھی اسی کو کہتے ہیں, دوبتن بھی اسی کو کہتے ہیں. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں روٹیاں اور اس کے ساتھ سالن والن دوسری چیزیں لگی ہوئی ہوں, فروٹ وغیرہ بہت لمبی چوڑی چیزیں. نام مشہور یہی ہے. اس میں ایک جگہ دسترخوان کا ذکر آیا ہے جہاں بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اچانک جنت سے ایک دسترخوان آئے, کھانے اس میں لگے ہوئے ہو. اچھا ہاں, یہ بات بھی, ہمارے یہاں دسترخوان خالی کپڑا. عربوں کے یہاں دسترخوان سے مراد دسترخوان کھانے لگے ہوئے ساتھ میں, تو کھانا لگا ہوا دسترخوان آئے تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. وہاں چونکہ مائدہ کا لفظ آیا ہے اس لیے سورت کا نام پڑ گیا سورہ مائدہ. سورت کے مضامین پر غور فرمائیے. وہذہ سورۃ نزلت فی آخر, یہ وہ سورت ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی. آخر میں کا مطلب اکثر حضرات کی تحقیق کے مطابق 114 سورتوں میں سے یہ 112 سورت ہے, بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے. اور ایک آیت اس کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ تو یقینی طور پر بالکل آخری دور میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی, جس کے بعد زیادہ عرصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے. یہ آخری سورت ہے اس لحاظ سے بڑی ہے, چھوٹی سورتیں اس کے بعد نازل نہیں. سورہ اذا جاء نصر اللہ اس کے بعد نازل ہوئی ایک اور سورت کے لیے. سورہ مائدہ کے مضامین کیا ہیں؟ کیونکہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے, اس میں مخاطب ایمان والے ہیں. 40 مقام پر آپ پڑھیں گے کہ مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو, او ایمان والو, او ایمان والو, او ایمان والو. اس سے پچھلی سورت کا مضمون منعم علی کا تذکرہ تھا, کچھ قوانین بیان کیے گئے تھے. اس سورت کا بنیادی مضمون حلال اور حرام کی وضاحت, حلال اور حرام کی وضاحت ایک ایک چیز سے کھول کر بیان کیا گیا. اور بھی احکام بیان ہوئے, مثلا بالکل شروع میں ہی حلال اور حرام کے احکام, پھر نکاح جس سے حلال ہے اس کا حکم, پھر طہارت کے احکام, اور اس کے بعد چور کا حکم ہے, اس کے بعد بیچ میں اس کا جکیتوں کا حکم, زمین میں فساد مچانے والوں کا حکم, بغاوت کرنے والوں کا حکم, اور حج کے احکام آخر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں مرتے وقت میں وصیت کس طرح کی جائے, اس وصیت کا طریقہ, لیکن انداز وہی کہ بیچ میں کبھی قیامت کا ذکر, جنت کا جہنم کا ذکر, اور ایمان والوں کو ڈانٹ. اور چونکہ آخری دور کی صورت ہے اس لیے فرمایا تم فرما بردار ہو, مجھ سے دوستی لگائی ہے اب میرے دشمنوں سے دوستی نہیں لگانا. لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء, نام لے کر کے اسی مقام پر کہا گیا کہ جو میں بار بار کہتا ہوں دشمنوں سے دوستی نہیں لگانا, نہیں لگانا, یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہیں لگانا. رہے بیچارے مشرق, وہ سیدھے سادے ہیں, ان کے سامنے کوئی پلان نہیں ہے باقاعدہ تمہیں گمراہ کرنے کا. یہودیوں کے پاس پلان ہے تمہیں گمراہ کرنے کا, عیسائیوں کے پاس پلان ہے ان سے دوستی نہیں لگانا. اور جو پھر بھی نہ مانے اس کے لیے سخت حکم, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. پھر بھی جو نہ مانے پھر اللہ تمہارا محتاج نہیں, تم سب کو ہٹا دے گا, پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا پاس با مل جائیں گے کعبے کو صنم خانے سے, پھر تاتاریوں کو خدا ایمان نصیب کرے گا, پھر گوروں کو کرے گا, پھر دور دراز سے آئیں گے, اللہ ہی جانتا ہے اور بہت ایسا ہوا, ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, اور ایمان والوں کے مقابلے میں عاجزی کرنے والے ہوں گے, اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہوں گے, اور ان کی ایک خاص صفت ہوگی لا يخافون لومة لائم, وہ کسی ملامت کرنے والے سے شرمائیں گے. تمہیں شرم آتی ہے شکل بناتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپناتے ہوئے, ان کی سنتوں پر چلتے ہوئے, اور کوئی مزہ نہیں, صرف شرم آتی ہے. تمہیں شرم آتی ہے, تم اتنے بے شرم ہو. پھر وہ پیدا کروں گا لا يخافون لومة لائم, جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے شرمائیں گے نہیں. پھر دوست کون ہے ہمارا؟ انما ولیکم اللہ, تمہارا دوست اللہ ہے, ورسولہ اور اس کے رسول ہیں, والمؤمنون اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو اسلامی احکام پر چلتے ہیں, وہ ہیں تمہارے دوست. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں سورہ مائدہ کی آئیں. چونکہ اس سے پہلے والی سورت میں خطاب عام تھا تو جگہ جگہ یا یوحناس یا یوحناس فرمایا جا رہا تھا. اس سورت میں آخری وقت ہے, ایمان والوں کو بات بتائی جا رہی تھی جگہ جگہ, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اے ایمان والوں, او ماننے والوں, ماننے والوں, مان چکے ہو تو مان کر دکھاؤ. سب سے پہلے حلت اور حرمت کے احکام, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں, اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو, اوفوا پورا کرو بالعقود, عقود عقد کی جمع, اور عہد عہود وعدہ معاہدہ, کئی الفاظ استعمال کیے قرآن پاک میں, تھوڑے تھوڑے فرق ہیں اس کے بیچ میں, لیکن موٹے طور پر آپ سب کا ترجمہ عہد کر سکتے ہو, وعدہ کر سکتے ہو, پورا کرو بالعقود وعدوں کو. کون سا وعدہ؟ اللہ سے جو وعدہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے, ایمان قبول کرتے ہوئے, آپس میں جو معاہدے کرو وہ پورے کرو, اور جو ازل میں وعدہ کیا تھا حلقت ربکم قالوا بلا وہ پورا کرو. وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. وحلت حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے, بہیمۃ الانعام چار پائے والے جانور, بہیمۃ الانعام چوپائے والے جانور, چار پاؤں والے جانور سارے تمہارے لیے حلال کیے گئے, الا ما یتلى مگر جو تلاوت کیا جاتا علیکم تم پر. آگے بتائے جائیں گے کہ کون کون ہیں, بس وہ حرام ہیں اور باقی سب کے سب حلال. اسی سے یہ سمجھی امت کہ چیزوں کے اندر اصل ہے حلال ہونا, حرام اگر ہے تو کسی وجہ سے حرام ہے. حلت اور حرمت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جو چیز انسان کھاتا ہے وہ نفع کے لیے ہونی چاہیے, اگر روح کو نقصان دے تو وہ حرام, جسم کو نقصان دے تو وہ حرام, اور باقی سب حلال. وہ حرمت کے لیے حلت اور حلت عام, سب حلال, سب حلال ہے. لیکن حلال چیزیں بھی ایک موقع پر کھانا جائز نہیں. کب؟ غیر محل صیدوان تم حرم, اس کے علاوہ کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے ہوں, انتم حرم حالانکہ تم نے احرام باندھ رکھا. حاجی جب احرام باندھ لے پھر شکار نہیں کر سکتا ہے, حالانکہ شکار حلال تھا مگر حاجی کے لیے حلال نہیں رہا. ان اللہ یحکم ما یرید, یہ کیا فیصلہ ہے؟ حاجی کے لیے حلال نہیں, باقیوں کے لیے حلال ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, حکم دیتا ہے, ما یرید جو چاہتا ہے لا يسأل عما يفعل, اس سے کوئی پوچھ تو سکتا ہے, تم مان چکے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تحلوا شعائر اللہ, مت حلال سمجھو شعائر اللہ, اللہ کے شعائر کو, یعنی جن چیزوں سے اللہ کی توحید اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے ان کی بے حرمتی کرنے کو حلال مت سمجھو. ولا شعر الحرام, اور حرمت والے مہینوں کو بھی حلال نہ سمجھو جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے, تم بھی ادھر سے حملہ نہ کرو. ولا الہدیا ولا القلائد, اور حاجی جو جانور اپنے ساتھ قربانی کے لیے لے جائے حاجی, اس کو بھی حلال نہ سمجھو, اس کی بے حرمتی نہ کرو. ولا القلائد, اور وہ قربانی کا جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے, اس کی عظمت کے خلاف نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام, آمین, اور جو ارادہ کرنے والے ہوں البیت الحرام بیت اللہ جانے کا, یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, اس حال میں جو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے فضل کو, ورضوانا, اور اس کی رضا مندی کو, ان کی عظمت کرو, قربانی کے جانور کی عظمت کرو, اور اشور حرم کی عظمت کرو, اور جو بیت اللہ کے قصد کے لیے جا رہا ہو اس کا احترام کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول چکو, فَصَّادُوا, تو تم شکار کرو. شکار کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بس جیسا احرام کھولو دوڑ پڑو شکار کے لیے, مطلب ہے کہ پھر تم اگر شکار کرنا چاہو تو تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اور مت ابھارے تم کو شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی, أَن صَدُّوكُمْ, اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا ہے تم کو عن المسجد الحرام, مسجد حرام سے. لمبی صورتوں میں سے میں نے کہا تھا کہ یہ آخری صورت ہے, اس کا مطلب اشارہ ہے اس میں حدیبیہ کے واقعے کی طرف کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا, اس وجہ سے تمہیں غصہ آیا, لیکن یہ غصہ اور یہ دشمنی تم کو نہ ابھارے, ان تعتدوا, کہ تم حد سے تجاوز کرنے لگ جاؤ. وتعاونوا علی البر والتقوی, اور ایک دوسرے کی مدد کرو, علی البر نیکی کے کاموں میں, والتقوی ایک رضداری کے کاموں میں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور مت ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ میں, والعدوان اور زیادتی میں. واتقوا اللہ, ڈرتے رہو اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, حرام کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں. دوسرے پارے میں بھی آیت گزری, وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ تفصیلی حرام چیزیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور آپ نے ایک قاعدہ ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو چیزیں نوکیلے دانت والی ہیں اور پنجے والی ہیں وہ حرام, اور وہ پرندے جو پنجوں میں پکڑ کر کے اور دانتوں سے کھانے والے ہیں وہ حرام, کیونکہ ان کے اندر برندگی ہے, کاٹ کر کھانے والی صفت ہے, اور یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ حرام, باقی سب کی سب حلال. لیکن پروردگار بیان کرتا ہے کچھ خاص خاص چیزوں کو کہ یہ حرام ہیں. وہ کون کون سی چیزیں جن کو لوگ متبرک سمجھ کر کھاتے ہیں, تبرو سمجھ کر کہ یہ بابرکت چیزیں, مقدس چیزیں, پوتر چیزیں, ان کو کھاؤ. حرمت علیکم المیتۃ, تو حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار, اس کو بھی مقدس سمجھتے تھے, کہتے تھے کہ اس کو اللہ نے مارا ہے, اور جس کو ذبح کرتے اس کو ہم مارتے ہیں, ظاہر ہے جس کو اللہ نے مارا وہ زیادہ مقدس ہے, اس کو کھاؤ, یہ حرام ہے. ودم, اور بہتا ہوا خون حرام ہے. ولحم الخنزیر, اور یہ حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے. قرآن نے نام گوشت کا لیا, اور فقہاء نے غور و فکر کر کے قرآن و حدیث پر کہا ہر ایک چیز حرام ہے, اس لیے کہ یہ مجسمہ غلاظت ہے, اس کی ہر چیز ناپاک, اس لیے سب کچھ حرام. اور ایک تیسری چیز حرام ہے, چوتھی چیز جس کو تم مقدس سمجھ کر کھاتے ہو, وما احل لغیر اللہ بھی وما احل, اور وہ حرام ہے, پکارا گیا ہے جس کو لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کے لیے, کسی اور کے لیے پکارا گیا ہے, اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کیا گیا ہے, ذبح کیا گیا ہے, اگرچہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ بھی وہ تم پر حرام ہے. اس کی تفصیلی بحث میں بتا چکا, اور اس کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ جس طبقے نے آج اس کو حلال کہنا شروع کیا ہے وہ بھی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر موجود ہے, تفسیر کے ساتھ لکھا کہ اس پر بسم اللہ پڑھنے سے حلال, جس طرح خنزیر حلال نہیں ہوگا یہ بھی بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوگا. والمنخنقہ, یہ اب تھوڑی سی تفسیر آ رہی ہے میتا کی, مرا ہوا. کون ہے مرا ہوا؟ کہا کسی طور پر بھی مرے. والمنخنقہ, کوئی گلا گھٹ کر کے مرنے والا. والموقوذہ, کوئی ڈنڈا مار کر مرنے والا. والمتردیہ, اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا. والنطیحہ, سینگ سے مار کر کے مرنے والا. لیکن شاہد القادر نے نا یہ مونس چیزیں ہیں نا, تو مونس انداز کا ترجمہ کیا. والمنخنقہ, گلا گھٹنے والی. والموقوذہ, ڈنڈا لگ کر مرنے والی. والمتردیہ, اوپر سے نیچے گر کر مرنے والی. والنطیحہ, سینگ سے لگ کر مرنے والی. وما کل السبع, اور جس کو کھا جائیں درندے. الا ما ذکیتم, مگر جس کو تم ذبح کر دو. اب الا ما ذکیتم کا تعلق کس سے ہے؟ جی والمنخنقہ سے لے کر کے یہاں تک کہ یہ مرنے لگی تھی, لیکن مرنے سے پہلے تم نے ان کو ذبح کر دیا. درندے نے پھاڑا مگر مری نہیں تھی, اس سے پہلے تم نے ذبح کر دیا, ذبح کرنے سے وہ حلال ہو گئی. مگر وہ طبقہ کہتا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ کو بھی اس میں شامل کرو. تو ہم کہتے ہیں اگر یہاں پہنچے تو اور پیچھے چلو, ولحم الخنزیر وہاں بھی پہنچو, وہ اس میں شامل نہیں. کیوں؟ انصاف کی بات یہی ہے. دوسرے پارے میں یہاں تک کا تذکرہ تھا تو الا ما ذکیتم کا تذکرہ نہیں آیا تھا, اس کا مطلب وہ مطلق تھا, یہ مقید ہے. وما ذبح علی النصب, اور ایک تیسری بات کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ان کو ذبح کیا گیا مگر چڑھایا نہیں گیا تو یہ حلال ہے. کیسے؟ جبکہ اس کو اللہ نے الگ بیان کیا اور چڑھاوے کو الگ بیان کیا. وما ذبح, اور جو ذبح کی جائیں. علی النصب, تھان پر. ترجمہ اس کا استھان اور تھان ہی سب نے کیا ہے. خاص جگہوں پر, جن جگہوں کو سمجھیں کہ یہ مقدس جگہ ہیں, ان پر لے کر ذبح کریں گے تو ہمیں یہ بزرگ خوش ہو جائے گا اور پھر ہمارے کام بنیں گے. جو وہاں جا کر کے ذبح کی جائیں وہ حرام. وان تستقسموا بالازلام, اور یہ بات اللہ نے حرام کر دی کہ تم قسمت آزماؤ. بالازلام, تیروں کے ذریعے سے, اور یا یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے. پہلے شکار اکٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ یار اب دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں کتنا آتا ہے, قسمت کس کی کتنی ہے. پھر تیر لیتے تھے, کسی پر لکھتے تھے آدھا, کسی پر لکھتے تھے پاؤ, کسی پر لکھتے تھے پون, کسی پر لکھتے تھے سارا, کسی پر لکھتے تھے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. اب اس کو بوری میں ڈال دیا, اب اس میں سے نکالو گئی ایک تیر. ایک نے نکالا, اس پہ لکھا ہوا کچھ نہیں. دوسرے نکالا, لکھا ہوا کچھ نہیں. چال بھائی شاید ہو جائے, حالانکہ محنت اس نے سب سے زیادہ کی. ایک پر لکھا ہوا آدھا, بس جی نارا جیت گیا بھائی جیت گیا, اس کو پورا آدھا مل گیا. اور اگر اس سے پہلے نکلایا پورا تو پھر ایک ہی لے گیا سارے کا سارا. یہ تھا جوئے کا انداز, اور یہ ایک انداز ہے بات کسی کے ذمہ میں سارے جوئے حرام. ذالکم فسق, یہ سب گناہ کی باتیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, الیوم آج یئس الذین, مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ. کفروا, جنہوں نے کفر کیا. من دینکم, تمہارے دین سے. کیوں مایوس ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ کم سے کم کہارے میں تو ہم شریک تھے, اس کو تو تبرک سمجھ کر کھا لیتے تھے, آج وہ بھی حرام ہو گیا, پیچھے بچا ہی کیا, اب تو یہ بالکل الگ الگ ہو گئے. اليوم یئس الذین, آج مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. فلا تخشوہم, تم ان سے نہیں ڈرنا. وخشونی, مجھ سے ڈرنا. اليوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر لیا. آخری احکام دے دیے, دین کی تکمیل ہو گئی. اب کوئی نہ نیا نبی آنے والا نہ نیا دین آنے والا. وحتممت علیکم نعمتی, اور میں نے پورا کر دیا تم پر اپنی نعمت کو. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو. فمن اضطر تجھے کوئی مجبور کر دیا جائے فی مخمصت بھوک میں غیر متجانف اس حال میں کہ وہ جھکنے والا نہ ہو اسم گناہ کے لیے مجبور ہے جان جا رہی ہے گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے کچھ حرام کھانا چاہتا ہے خالے مردار فإن اللہ غفور ہے تو یہ غلطی لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے یسألونک ماذا احل لهم پھر بھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے لیکن جواب سے معلوم ہوا کہ سوال مطلق نہیں تھا پوچھا گیا تھا کہ شکار میں سے کیا کیا حلال ہے چلو باقی چیزیں تو معلوم ہو گئی شکار میں سے کیا کیا حلال ہے جواب قلت احل لکم الطیبات فرما دیجیے حلال کیا گیا تمہارے لیے الطیبات پاک چیزوں کو وما علمتم من الجوارح وما اور حلال کیا گیا ہے جو علمتم تم سکھاؤ من الجوارح زخم لگانے والوں میں سے ان کو سکھاؤ تم کون ہے وہ شاہین ہو سکتا ہے اور کتا ہو سکتا ہے جن کو تم سکھاؤ شکار کرنا مقلبین اس حال میں کہ وہ سکھائے ہوئے ہوں تو علمون ہم قلب یقلب کتے کو سکھانا مقلبین تم سکھانے والے ہوں تو علمون ہم تم سکھاؤ ان کو مما علمکم اللہ اس علم میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا کیا سکھاؤ کتے کو سکھایا شاہین کو سکھایا شکار کرنا اور اس کو صحیح شکار کرنا آتا ہے کہ خود نہیں کھاتا پکڑ کر لاتا ہے زخمی کرتا ہے خالی دبا کر نہیں مارتا ہے اگر وہ زخمی کرے اور پکڑ کر لائے اور تمہارے پاس آنے سے پہلے مر جائے تو اگر سکھایا ہوا ہے تو وہ حلال اور اگر سکھایا ہوا نہیں ہے تو وہ حرام مگر یہ شرط ہے کہ جب کتے کو چھوڑا اس وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھوڑا اب وہ بالکل دنیا سے رواج ہی مٹ گیا نہ شاہین کو سکھانے کا رواج نہ کتے کو سکھانے کا رواج اگر ہوگا تو جائز ہوگا فکلو تو کھاؤ تم مما اس میں سے ہم سکنا جو روک لے وہ علیکم تمہارے اوپر خود نہ کھائیں بلکہ تمہارے پاس روک کر لائیں وذکر اسم اللہ علیہ اور تم اس پر اللہ کا نام لو جب کتے کو چھوڑو تب لو اللہ کا نام اور اگر زندہ جانور آ جائے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کو واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے اليوم احل لکم الطیبات آج اللہ نے حلال کر دی آج حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے الطیبات کی تمام پاک چیزیں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور کھانا ان کا حلال کیا گیا جن کو کتاب دی گئی تھی حل حلال کیا ہے لکم تمہارے لیے کھانا کھانے سے مراد کیا ہے روٹی اگر روٹی چاول اس کی بات ہے یہ تو سب کے حلال ہیں اس میں کسی کی حرمت کی بات نہیں تھی پھر مراد کیا ہے ان کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے مگر شرط ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ آج جتنے یہودیت اور نصرانیت نام کے ہیں یہ سب زہریے ہیں اہل کتاب یہ نہیں ہیں ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں کوئی یقین نہیں اپنی کتابوں پر نہ کوئی مذہب پر بلیو کرتے ہیں اگر کرتے تو پارلیمنٹ میں اپنے مذہب کو نافذ کرتے لیکن نہیں کیا صرف قومی طور پر مذہب کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے لہذا ان کا یہ حکم نہیں ہوگا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال والمحصنات من المؤمنات اور حلال ہیں محصنات پاک دامن عورتیں من المؤمنات ایمان والیوں میں سے ایمان والیاں پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرنا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں دیکھیے دو شرطیں ہوگی ایک تو یہ کہ وہ اہل کتاب ہوں ان کا کتاب پر یقین ہو دوسری بات یہ کہ ان کی بیٹی جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ محسن ہو دو شرطیں ابھی تیسری ایک شرط اور آئے گی اذا آتیتم اجورہن جبکہ تم دے چکو ان کو ان کے مہر محسنین اس حال میں کہ تم نکاح کی قید میں لانے والے ہوں غیر مسافرین بدکاری کرنے والے نہ ہوں مستی مارنے والے نہ ہوں تھوڑی دیر کے لیے نکاح کرنے والے نہ ہوں ولا متخذی اخدان اور چپکے چپکے دوستی لگانے والے نہ ہوں اور ایک اہم بات یہ تیسری شرط, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا, جو کوئی ایمان کے بعد کفر کرے گا یا ایمان کے ساتھ کفر کرے گا, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, یقیناً برباد ہو گئے اس کے سارے عمل. یہ کیا مطلب یہاں؟ حلال کیا گیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا دو شرطوں کے ساتھ, پاک دامن ہوں اور وہ اہل کتاب ہوں. لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا, یہ حلال اسی لیے کیا گیا کہ وہ تمہارے گھروں میں آئیں, تم ان کے داماد بنو, پھر ان کو دین سکھاؤ. سب سے پہلے اس کو دین نصیب ہو, پھر یہ اپنے ماں باپ پر محنت کرے, ان کو دین نصیب ہو. لیکن اگر الٹا ہو گیا, اس نے تم پر محنت کی, جال ڈالا تھا مچھلی لانے کے لیے, مچھلی جال کو لے کے چل پڑی, اس کا مطلب تم نے کفر کیا ایمان کے بعد, ایمان کے ساتھ کفر کیا. جو کوئی کفر کرے گا, فقد حبط عمله, اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ تیسری بات بھی دیکھنی ہے کہ یہاں کون کس کو کس طرح کھینچ سکتا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے. بس کریں چلیں, بس چلو. سبحان اللہ وبحمدہ, ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں دم کا ذکر ہے, یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ بات ثابت ہو, وہ روایت ثابت ہو, وہ پھر نبی کے دم کی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہاں تو جانوروں کے دم کی بات چل رہی ہے, انسانوں کے دم کی بات چل رہی ہے. نبی کا دم اور باقی لوگوں کا دم, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا صحابی کا فیصلہ تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کسی کو کہا تھا, ایسا تو کسی روایت میں نہیں, ایسا تو کسی روایت میں نہیں. لیکن وہ ان کا فیصلہ تھا, اور ان کا فیصلہ مبنی پر محبت تھا, مگر اللہ کے نبی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. اس لیے امت کا بھاری طبقہ کہتا ہے کہ نبی کے دم کا دوسرا حکم ہے, عام انسانوں کے دم کا دوسرا حکم ہے.